الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ہفتے وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ آپ کا میزبان عظیم سبزواری حاضر ہے. آئیے سب سے پہلے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
وال اسٹریٹ مخالف تحریک اور امریکی حکومت کی مشکلات. ایران کے سلسلے میں امریکی حکام کے احمقانہ بیان. پاکستان کی نگرانی میں طالبان کی ٹریننگ کا دعویٰ. صدر بشار اسد کی حمایت میں شام کے عوام کے مظاہرے. تونس کے پارلیمانی انتخابات میں اسلام نواز پارٹی کی فتح.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ میں وال اسٹریٹ مخالف تحریک روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور اس تحریک کو اب 40 روز مکمل ہو گئے ہیں، اور جیسے جیسے اس تحریک میں شدت آتی جا رہی ہے حکومت امریکہ کے لیے مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور تازہ ترین خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت امریکہ اب اس تحریک کو دبانے کے لیے تشدد پر اتر آئی ہے.
امریکہ میں وال اسٹریٹ مخالف تحریک کا دائرہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور امریکی پولیس نے نیو یارک اور آکلینڈ میں سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا ہے. آکلینڈ میں پولیس نے مظاہرین کو گرفتار کرنے کے ساتھ ہی میونسپل کارپوریشن کی عمارت کے سامنے نصب مظاہرین کے خیمے بھی ہٹانے کی کوشش کی. گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اس جگہ پر تقریباً 150 ٹینٹ نصب کر دیے گئے تھے. نیو یارک میں بھی پولیس نے منگل کے روز مظاہرین پر حملے کیے اور سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا. نیو یارک کے عوام نے وال اسٹریٹ مخالف تحریک میں شامل مظاہرین کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے. نیو یارک کے حکام ان جملہ شہر کے میئر بلومبرگ کو توقع تھی کہ سردی کا موسم شروع ہو جانے کے بعد مظاہرین دھرنا ختم کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، لیکن لوگوں نے مظاہرین سے بھرپور تعاون کیا اور ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء، کمبل اور ٹینٹ فراہم کر کے اعلان کیا ہے کہ سردی کے موسم میں بھی مظاہروں پر کوئی اثر نہیں پڑنے دیا جائے گا. امریکہ میں مظاہرین کی گرفتاری اور سڑکوں بھی ایسے وقت جاری ہے کہ جب یہ ملک خود کو جمہوریت اور آزادی کا سب سے بڑا حامی اور انسانی حقوق کی حمایت کے تعلق سے دنیا والوں کے لیے خود کو نمونہ عمل قرار دیتا ہے. تاہم مظاہرین کی گرفتاریوں اور ان کی سرکوبی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نعرے باتوں کی حد تک محدود ہیں. امریکہ کے اندر رونما ہونے والے ان واقعات سے یہ حقیقت بھی سامنے آ گئی ہے کہ جمہوریت کو تقویت پہنچانے کا امریکی صدر باراک اوباما کا دعویٰ اور مصر، تیونس، لیبیا، عراق، افغانستان اور پاکستان کے سیاسی مستقبل کے تعلق سے ان کی نام نہاد تشویش کی وجہ امریکہ کے مداخلت پسندانہ اہداف ہیں جن کے لیے وہ علاقے میں کوشاں ہیں. امریکی شہروں اور ریاستوں میں جاری احتجاج سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اوباما کے انتخابی نعروں کا عملی اقدامات سے کوئی تعلق نہیں ہے. واشنگٹن، نیو یارک اور دیگر شہروں اور ریاستوں میں عوام کے مظاہروں کا سلسلہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ عوام کے مطالبات پر توجہ نہیں دی گئی ہے. امریکہ کے شہروں میں وال اسٹریٹ پر قبضہ کرو تحریک پوری شدت کے ساتھ چل رہی ہے، اور روزانہ سینکڑوں افراد سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف مظاہروں میں شرکت کی وجہ سے گرفتار کیے جا رہے ہیں. بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت واشنگٹن، نیو یارک اور دیگر شہروں میں جو مناظر نگاہوں کے سامنے ہیں، ان سے ملک کی سیاسی فضا پر عوام کی بالا دستی قائم ہونے کا اندیا مل رہا ہے، اور امریکی حکومت عوامی طاقت کے سامنے کمزور پڑتی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں ایک مہینے سے جاری احتجاج سے ملکی معیشت کو زبردست نقصان پہنچا ہے جو پہلے ہی بحران سے دوچار ہے. امریکی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک مہینے کے مظاہروں سے $34 لاکھ کا نقصان ہوا، اور اگر مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا تو یہ مقدار بہت بڑھ جائے گی. یاد رہے کہ امریکہ پر تقریباً $15,000 ارب کا قرضہ ہے، اور حکومت بے روزگاری کا مسئلہ حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے.
ناظرین، اسلامی بیداری کی تحریکوں کی کامیابی اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف عالمی مظاہروں میں شدت نے امریکی حکام کی نیندیں حرام کر دی ہیں اور انہوں نے حواس باختگی کے عالم میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف احمقانہ الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں۔
ایران کے خلاف امریکی حکام کی الزام تراشی کا سلسلہ نئی نئی شکلوں میں جاری ہے۔ امریکی حکام نے جہاں چند روز قبل ایران پر انتہائی احمقانہ الزام یہ لگایا کہ واشنگٹن میں سعودی عرب کے سفیر کے قتل کی سازش میں تہران شریک تھا، وہیں اب امریکی وزیر جنگ لیون پینیٹا نے اپنی یہ تشویش ظاہر کی ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے نکل جانے کے بعد اس ملک میں ایران کی مداخلت بڑھے گی۔ اس طرح انہوں نے ایرانوفوبیا پھیلانے کی امریکی مہم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں امریکہ کی فوجی موجودگی جاری رہے گی۔ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے بھی بدھ 26 اکتوبر کو بی بی سی کی فارسی سروس سے گفتگو میں ایک قدم اور آگے جا کر واشنگٹن میں سعودی سفیر کے قتل کی سازش میں ایران کے ملوث ہونے کا الزام دہرایا۔ ایٹمی مسئلے میں انہوں نے امریکہ کے گھسے پٹے الزامات کا اعادہ کیا اور ساتھ ہی ایران کے داخلی مسائل میں بھی نظریہ پردازی کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے زوم ناقص میں ایران کے حالات کا موازنہ لیبیا کی صورتحال سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ لیبیا میں قذافی کے مخالفین نے اعلان کیا کہ وہ ہر طرح کی بیرونی مدد کا خیر مقدم کریں گے اور امریکہ ان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے درحقیقت یہ بات کہہ کر ایران کی نام نہاد تحریک سبز کو یہ اندیا دینے کی کوشش کی کہ امریکہ اس تحریک کی مدد کر سکتا ہے۔ ہلری کلنٹن نے کہا کہ امریکہ ایران کے باہر سے بھی جہاں تک ممکن ہوگا حکومت کے مخالفین کی مدد کرے گا۔ محترمہ کلنٹن نے دعویٰ کیا کہ امریکی حکومت ایران کے عوام کی سنجیدگی کے ساتھ حمایت کرنا چاہتی ہے اور ان کے خیال میں ایران میں دسیوں ہزار روشن فکر افراد موجود ہیں جو جلد یا بدیر اصلاحات کی فکر ضرور کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ایران کے اندر اقتدار کی رسہ کشی چل رہی ہے اور انہوں نے یہ متضاد باتیں پیش کر کے ایران کے امور میں امریکہ کی مداخلت پسندانہ کارروائیوں کا جواز پیش کرنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران سے صرف امریکی حکومت خطرہ محسوس نہیں کرتی بلکہ پوری دنیا کو ایران سے خطرہ لاحق ہے۔ ہلری کلنٹن نے اسی کے ساتھ سن 1953 میں ایران کی محمد مصدق حکومت کو گرانے اور ایران کے مسافر بردار طیارے کو میزائل کا نشانہ بنانے میں امریکہ کے نفرت انگیز کردار پر افسوس ظاہر کیا۔ حالانکہ مسافر بردار طیارے کو مار گرانے والے امریکی بحری بیڑے کے کمانڈر کو امریکی حکام نے اس اقدام پر انعامات سے نوازا تھا۔ ان متضاد باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہلری کلنٹن نے اپنی گفتگو میں امریکہ کی اس پالیسی کا اعادہ کرنے کی کوشش کی جو امریکہ نے ایران میں اسلامی انقلاب کے فتح کے بعد سے اختیار کر رکھی ہے۔ گزشتہ 32 سال میں وائٹ ہاؤس اور اس کے اتحادیوں نے ملت ایران کے خلاف وسیع پیمانے پر سیاسی، فوجی، اقتصادی اور ثقافتی حملے کیے ہیں تاکہ اسلامی جمہوری نظام کو بخیال خود زد پہنچائیں جو اسلامی بیداری کا سرچشمہ بنا ہوا ہے۔ شاید امریکی اور یورپی حکام اپنی کارروائیاں بھول گئے ہیں لیکن ملت ایران کے پاس امریکہ اور برطانیہ کے ان جرائم کی طویل فہرست موجود ہے جن کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک کے حکام ایران کے سلسلے میں اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ گویا ان کی اپنی تمام مشکلات حل ہو چکی ہیں اور محض ایران کا ہی ایک مسئلہ باقی رہ گیا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایران کے داخلی مسائل میں مداخلت کر کے امریکہ ایران میں تفرقہ پھیلانا چاہتا ہے۔ 12 جون 2009 کو ایران میں 85% ووٹنگ کے ساتھ ہونے والے شاندار صدارتی انتخابات کے بعد امریکہ نے بعض یورپی ممالک کی ساز باز سے شرنگیزی کی کوششیں کی اور ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے۔ شواہد سے ثابت ہو چکا ہے کہ ملت ایران کے دشمنوں نے اس کے لیے بہت پہلے سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی جس پر عمل درآمد کی کوشش کی گئی لیکن کچھ بھی ملت ایران کی تیزوی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔
ناظرین، گزشتہ دنوں برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ پاکستانی فوج اور اس کا خفیہ ادارہ القاعدہ اور طالبان کو تربیت اور اسلحہ فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک نے بی بی سی کی اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش قرار دیا ہے۔ پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسف زئی اس رپورٹ کے بارے میں کہتے ہیں۔
دیکھیے، یہ جو انٹرویو آئے ہیں اور کچھ طالبان کمانڈر کے نام آئے ہیں، ایک نام شاید مجیب ہے، دوسرے کا عزیز ہے اور ایک کابل کی جیل میں ہے، उसने खुद कुछ हमला करने की कोशिश की थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सारे गुमनाम लोग हैं, इनको कोई नहीं जानता। दूसरी बात यह है कि एक तो इनमें से कैद है, तो वो तो अफगानिस्तान के खुफिया इदारों के पास कैद में है, वो जो भी उससे कहेंगे वो बात करेगा, इल्जाम लगाएगा। बाकी जो कमांडर हैं वो कुछ जाने पहचाने नहीं है, और ये नहीं बताया कि आईएसआई के कौन से अफसरों ने, किस रैंक के अफसरों ने कहां पर उनकी ट्रेनिंग की या उनको इमदाद दी। ये सारी बातें वाजह नहीं है। अलबत्ता ये बात वाजह है कि काफी अफगान तालिबान रहनुमा और कमांडर पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुछ पकड़े गए, और अगर पाकिस्तान की हुकूमत चाहे तो इन सबको पकड़ सकती है। यही हकीकत है कि यहाँ पर ये लोग छुपे हुए हैं और यहाँ से ये अफगानिस्तान जाकर हमले करते हैं, लेकिन जो बाकी इल्जाम लगाए गए हैं उनके बारे में कोई शवाहिद नहीं है। मुमकिन है कि ये सारी जो मीडिया में खबरें आ रही हैं और इल्जाम लग रहे हैं, अमरीकी हुकाम के बयान आ रहे हैं, बाकी मगरबी मुल्क जो हैं उनकी तरफ से भी इल्जाम लग रहे हैं, तो कुछ लोग कहेंगे कि शायद ये एक पूरी पॉलिसी है, एक स्ट्रेटजी है पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए। लेकिन ये है कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन भी पाकिस्तान आई थी, उन्होंने भी काफी सख्त बयान दिए थे, लेकिन जब पाकिस्तान आई यहाँ पर बातचीत हुई तो फिर वो नरम पड़ गई थी, उनके इल्जाम में वो जान नहीं थी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हुकूमत तो फिलहाल दबाव में नहीं आई, लेकिन ये है कि अमरीकी शायद अपने दबाव को मजीद बढ़ाएंगे। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के जरिए या तो तालिबान से और अकानी नेटवर्क से बात करें, उनसे मामला करें, उनसे कोई डील करें, या फिर पाकिस्तानी फौज को मजबूर करें कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें।
नाज़रीन, शाम के अवाम ने एक बार फिर मुख्तलिफ शहरों में सदर बशार असद और उनकी इस्लाहात के प्रोग्राम की हिमायत में बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए हैं। बाज़ तजिया निगारों का ख्याल है कि शाम में होने वाले इतने बड़े मुजाहरे मगरबी प्रोपेगेंडे की कलई खोल देने के लिए काफी हैं कि शाम की मौजूदा हुकूमत को अवामी हिमायत हासिल नहीं है।
शाम में हजारों लोगों ने सदर बशार असद की हिमायत में मुजाहरे किए। बुध और जुमेरात को होने वाले इन मुजाहरों में कतर के अलजजीरा और सऊदी अरब के अल अरबिया टीवी चैनलों के खिलाफ नारे लगाए गए। बशार असद की हिमायत में होने वाले इन मुजाहरों में मुजाहरीन ने अपने मुल्क के मामलों में हर किस्म की गैर मुल्की मुदाखलत और अलजजीरा और अल अरबिया टीवी चैनलों की इश्तियाल अंगेज सरगर्मियों के खात्मे का पुरजोर मुतालबा किया। शाम में बशार असद की हुकूमत के सिलसिले में मगरिब और अरब मुल्कों का एक अहम हरबा जराए इब्लाग का इस्तेमाल है। शाम में हालिया तब्दीलियों के आगाज से ही इन तब्दीलियों के सिलसिले में मगरबी और कुछ अरब जराए इब्लाग का मुख्तलिफ रवैया काबिल मुशाहिदा रहा है। इन जराए इब्लाग ने शाम के खिलाफ पूरे मंसूबे के साथ प्रोग्राम तैयार किए और इस दौरान उन्होंने अपने पेशा वराना फराइज का भी ख्याल नहीं रखा। शाम की तब्दीलियों के बारे में अलजजीरा और अल अरबिया टीवी चैनलों की ज्यादा रवि इस हद तक रही कि खुद उन टीवी चैनलों के कुछ नामा निगारों और अनाउंसरों ने इसे मीडिया के उसूलों के मुनाफी करार दिया। ज़राए इब्लाग के गैर जानिबदारी का ख्याल न रखने पर इन टीवी चैनलों के कारकुनों की जानिब से मुसलसल इस्तीफों से ही इस हकीकत का बखूबी इल्म होता है। अलजजीरा के सीनियर रिपोर्टर गस्सान बिन जदू और अल अरबिया की न्यूज कास्टर जैना अल याजदी के इस्तीफे इन टीवी चैनलों की सूरत हाल की गमबाजी करते हैं। सऊदी अरब का अल अरबिया टीवी चैनल आले सऊद की पॉलिसियों के ऐन मुताबिक शाम में हालात खराब करने और बदमनी फैलाने के लिए हर रोज 11 घंटे से ज्यादा वक्त तक शाम के हालात पर प्रोग्राम नशर करता है। कतर का अलजजीरा टीवी चैनल भी शाम के वाकयात की फुटेज बार बार नशर करके बशार असद के खिलाफ राय अम्मा को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा है। अलजजीरा और अल अरबिया टीवी चैनल सुबह से लेकर आधी रात तक न सिर्फ ये कि शाम के बारे में गलत और गैर मुवस्सक खबरें नशर करते हैं, बल्कि उनकी कोशिश ये होती है कि इन खबरों को बार बार नशर करके और शाम में बदमनी के सिलसिले में मुसल्ला गिरोहों के किरदार को नजरअंदाज करके तमाम हालात की जिम्मेदारी बशार असद पर डालें। ہلاک شدگان کی تعداد زیادہ بتانا، بشار اسد کی حمایت میں نکالے جانے والے جلوسوں کو کوریج نہ دینا، شام کی حکومت کے خلاف نفسیاتی جنگ کے تحت غلط اور جعلی فوٹیج نشر کرنا اور اس سے مظاہرین میں شدت پیدا کرنا، شام کی حکومت اور صدر کے خلاف العربیہ اور الجزیرہ ٹی وی چینلوں کے اہم ترین حربے ہیں۔ یہ دونوں ٹی وی چینل ایسے حالات میں شام کے واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ جب بحرین، سعودی عرب اور اردن میں مظاہروں کے دوران جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کی تعداد کو واضح طور پر سینسر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ العربیہ اور الجزیرہ ٹی وی چینل اپنے اپنے ملکوں اور مغرب کی پالیسیوں کے مطابق شام کی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ اس ملک میں بدامنی پھیلا کر مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں تحریکوں کے سامراج مخالف اور اسلامی رنگ کو کم کیا جا سکے۔ بنی اسنا شام کے عوام اس طرح کی سازشوں سے باخبر ہونے کی وجہ سے بشار اسد کی حمایت کر رہے ہیں اور مظاہرے کر کے اپنے ملک میں غیر ملکی مداخلت کی مذمت کرتے ہیں۔ شام کے مظاہرین نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ شام میں اصلاحات کے خواہاں ہیں اور اسی بنا پر انہوں نے العربیہ اور الجزیرہ ٹی وی چینلوں کی کارکردگی کی شدید مذمت کی ہے۔
ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ٹیونس میں ہونے والے آئین ساز اسمبلی کے انتخابات میں اسلامی رجحان رکھنے والی پارٹی النہضہ نے بھاری اکثریت حاصل کر لی ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ مکمل مگر غیر حتمی نتائج کے مطابق النہضہ کو 217 کے ایوان میں 90 نشستیں حاصل ہوئی ہیں۔ النہضہ پارٹی نے دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اگرچہ آئین ساز اسمبلی کی جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ ملک کا آئین تدوین کرنا ہے، تاہم یہی جماعت جو ہے یا یہی آئین ساز اسمبلی جو ہے وہ ملک کا انتظام چلائے گی اور اس بات کی پابند بھی ہے کہ وہ نئے صدارتی انتخابات اور پارلیمانی انتخابات کی تاریخ کا بھی اعلان کرے۔ اس صورتحال کے تیونس کے اندرونی حالات پر اور علاقے میں جاری دیگر اسلامی تحریکوں پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے، ان تمام باتوں کا جائزہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مشرق وسطی کے امور کے ممتاز سرزیر نگار جناب گلشن عباس نقوی صاحب۔ میں گلشن عباس نقوی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسٹوڈیو میں۔
جی شکریہ آپ کا بہت۔
گلشن صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تیونس میں آئین ساز اسمبلی کے انتخابات رونما ہوئے اور اس میں بھی جو الیکشن کمیشن کے ابتدائی نتائج تھے ان کے مطابق یہ کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے 90% سے زیادہ لوگوں نے اس الیکشن میں حصہ لیا ہے اور اس الیکشن میں جو ہے وہ جو ابتدائی نتائج اب سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق النہضہ پارٹی کو، جو ایک اسلامی رجحان رکھنے والی پارٹی ہے، اس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے بھاری اکثریت سے۔ اس جو اسلامی نظریات رکھنے والی پارٹیوں کو تیونس کے آئین ساز اسمبلی کے انتخابات میں اکثریت ملنا جو ہے وہ کیا پیغام اور کیا معنی رکھتا ہے؟
جی بالکل، میں آپ کا جواب دینے سے پہلے جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم شہادت ہے، تو اسی مناسبت سے میں آپ کو اور تمام ناظرین کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ تو جہاں تک آپ نے سوال فرمایا، وہ آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو پیغام یہ رکھتا ہے کہ اسلام جو ہے جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بھی کافی عرصہ پہلے، انتخابات سے کافی عرصہ پہلے جو ہے وہ اس بات کی نوید سنائی تھی کہ یہ تحریک جو تیونس سے شروع ہوئی ہے اور اسلامی بیداری کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ کبھی بھی اب رکنے والا نہیں ہے، یا اس طرح لوگ نہ سمجھے کہ یہ تحریک پسپائی اختیار کرے گی، پیچھے کی طرف جائے گی، بلکہ یہ ایک ایسی تحریک ہے کہ جو اب آگے کی طرف ہی جائے گی اور اس میں ترقی ہی آئے گی اور خطے کی عوام جو ہیں، خطے کے اقوام جو ہیں اور خطے کے عوام جو ہیں، مسلمان اقوام جو ہیں، وہ مزید جو ہے وہ اسلام کے خواہاں ہیں اور اسلام کو جو ہے وہ اپنا نصب العین سمجھتے ہیں، اسلامی حکومتوں کی تشکیل جو ہے وہ ان کے مد نظر ہے اور وہ اسی کو لے کر آگے بڑھیں گے اور یہ تحریک جو ہے یہ مسلسل جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے گی۔ تو وہی ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر انقلاب اسلامی کی پیشگوئی کے عین مطابق جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ آپ شروع میں دیکھیں کہ جب تیونس سے اس تحریک کا آغاز ہوا تو تو پھر یہ تحریک جو ہے مختلف ممالک میں پھیلی, خطے کے مشرق وسطی کے علاقے میں اور شمالی افریقہ کے جو ممالک ہیں ان میں یہ تحریک جو ہے مسلسل پھیلتی گئی. وہاں سے تیونس سے پہنچی مصر میں اور لیبیا اور پھر یمن اور بحرین اور یہ سارے ممالک جو ہیں, تو حتیٰ کہ سعودی عرب تک جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس تیونس میں جو پہلے انتخابات ہوئے ہیں کئی عشروں کے بعد اور خاص طور پر ڈکٹیٹر زین العابدین کے جانے کے بعد یہ پہلے انتخابات تھے, تو اس میں عوام نے بڑی تعداد میں یعنی رپورٹوں کے مطابق جو ہے وہ 90% ووٹروں نے اس میں حصہ لیا, تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کسی بھی ملک میں کہ انتخابات میں لوگ اتنی بڑی تعداد میں حصہ لیں. اور 90% ووٹوں نے جو حصہ لیا تو اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ 217 نشستوں میں سے آپ دیکھیں کہ 90 نشستیں جو ہیں وہ ایک اسلام پسند اور اسلام نواز پارٹی اور نہجہ نے حاصل کی ہیں. تو اس کا پیغام, سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ تیونس کے عوام جو ہیں, تیونس کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کو اہمیت دیتے ہیں, اور ان کا یہ قیام جو تھا, یہ جو انقلابی تحریک جو انہوں نے شروع کی تھی, یہ کوئی اقتصادی تحریک نہیں تھی, یہ صرف اپنی مالی مشکلات کو حل کرنے کے لیے نہیں تھی, بلکہ یہ تحریک اسلام کے لیے تھی. اور جیسا کہ امریکہ, آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ شروع شروع میں جب مشرق وسطی کے علاقے میں تحریکیں شروع ہوئی تو امریکہ اور دوسرے یورپی ممالک نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا یا اس تحریک کو ہائی جیک کرنے کے لیے اور اس کا رخ موڑنے کے لیے امریکی ذرائع ابلاغ اور یورپی ذرائع ابلاغ نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تحریک جو ہے یہ ایک اسلامی تحریک نہیں ہے, بلکہ لوگ اٹھے ہیں اپنی معیشت بہتر بنانے کے لیے, اٹھے ہیں روزگار چاہتے ہیں لوگ تو روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے, یعنی یہ ایک بنیادی اور اساسی
ایک معاشی تحریک ہے.
جی ایک معاشی تحریک ہے, بنیادی تبدیلی نہیں لوگ چاہتے ہیں. لیکن رہبر انقلاب اسلامی نے اسی وقت یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ تحریک جو ہے اسلامی تحریک ہے اور اسلامی بیداری آئی ہے لوگوں میں, اور در حقیقت یہ تسلسل ہے اسی انقلاب کا جو ایران میں 1979 میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں رونما ہوا تھا, کامیاب ہوا تھا, تو اسی کا تسلسل ہے. اور جس طرح ایران کے عوام اسلام کے لیے اٹھے تھے اور تو اس کے بعد 30-32 برسوں کے بعد جو ہے مشرق وسطی کے علاقے میں بھی وہی تحریک چلی, اور سب سے بڑا پیغام میں سمجھتا ہوں یہ جو کامیابی ہوئی ہے انتخابات میں اسلام پسند پارٹی کو, تو اس کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کو چاہتے ہیں, اور نہ صرف وہاں کے لوگ اسلام کو چاہتے ہیں بلکہ میں یہاں پر یہ کہوں گا, کل آپ دیکھیں کہ مصر میں انتخابات ہوتے ہیں, لیبیا میں انتخابات ہوتے ہیں, بحرین میں انتخابات ہوتے ہیں, اگر یمن میں اسی طرح کے الیکشن اور ووٹ پڑتے ہیں, بلکہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی اسلامی ملک میں اگر امریکہ اور امریکہ کی جو پٹھو جو طاقتیں ہیں, جو امریکہ کے زیر سایہ جو ادارے ہیں, اگر ان سے آزاد ہو کر آزادانہ اور شفاف الیکشن کروائے جائیں کسی بھی اسلامی ملک میں, تو تمام ممالک میں عوام جو ہیں وہ اسلام ہی کا انتخاب کریں گے.
جی
اور یہی پیغام ہے ان انتخابات.
جی گلشن صاحب, آپ اسٹوڈیو موجود ہیں, اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے نئی دہلی اسٹوڈیو میں ممتاز فضل نگار ظفر آغا صاحب سے. ظفر آغا صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. ظفر آغا صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی شکریہ بہت بہت.
جی ظفر آغا صاحب, گفتگو ہو رہی ہے تیونس کی صورتحال پر, اور گلشن عباس نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جہاں کہیں بھی اگر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں گے, خاص طور پر ان ممالک کے اندر کہ جہاں کسی زمانے میں آمریتیں قائم رہی ہیں اور وہاں پر امریکی اور مغرب نواز حکومتیں رہی ہیں, اگر وہاں پر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرائے جائیں گے تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو تیونس میں نکلا ہے آج, کہ اسلامی رجحان رکھنے والی پارٹیوں کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے. آپ کے خیال میں اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں, کیوں ایسا ہوگا؟
دیکھیے, ایک بات بالکل طے ہے کہ عالم اسلام میں جہاں تک تشخص کا سوال ہے, اس میں چاہے وہ تونس ہو, چاہے مصر ہو, لیبیا ہو, دوسرے ممالک ہوں, وہ ان کا تشخص بنیادی طور پر ان کی جو سویلائزیشنل ہیریٹیج ہے وہ اسلام ہے اور وہ اس سے ہٹنے والی نہیں ہے. اور تونس میں یہی بات کھل کر سامنے آئی ہے. انہادہ پارٹی ایک اسلام پسند پارٹی ہے, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان ملکوں میں اب اس قسم کا اسلام آنے جا رہا ہے جیسا کبھی جیسا سعودی عربیہ یا دوسرے غلف ممالک میں جس قسم کا اسلام ہے. یہ اسلام ایک کھلا ہوا اسلام ہوگا, اس میں ڈیموکریسی کی پوری یعنی جمہوریت کو پوری طرح سے آزادی ہوگی, لوگ اپنی حکومتیں خود چلیں گے, ریاست کے چلانے میں کلارجی کا بہت اہم رول نہیں ہوگا, سیکولرزم آئین کی بنیاد سیکولر نظریات پر رکھی جائے گی. لیکن جو ملک کا سیاسی تشخص ہے وہ اسلام رہے گا اور اس کی بنیاد اسلامی ہیریٹیج اور اسلامی ورثہ ہے اس کے اوپر برقرار رہے گا, وہ چاہے تونس ہو, مصر ہو اور یا دوسرے ممالک ہوں. اور یہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پر یہ بات اب پیدا ہو گئی ہے, حقیقت یہ ہے, تاریخ گواہ ہے. ان تمام ملکوں میں رسول کریم کے اسلام کی اشاعت کے وقت سے لے کے اب تک اسلام کا جتنا گہرا اثر رہا ہے اور اسلام نے اس پورے خطے پر جس قدر سماجی, سیاسی, معاشی اور ذاتی زندگی پر جو اثر ٹھہرا ہے اس اثر کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور یہی بات ہے کہ تونس میں انہدہ پارٹی یا اخوان المسلمین مصر میں یا دوسری جگہوں کے اوپر اسلام پسند پارٹیاں آ رہی ہیں. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اب یہ اسلام سعودی قسم کا اسلام نہیں ہوگا, ایک لبرل اسلام ہوگا جس میں جدید قدروں کی آمیزش ہوگی اور اس سے ایک نیا نظام پیدا ہوگا جو پوری طرح سے مغرب کی مخالفت اور اس پورے خطے میں جو شہنشائیت اور آمریت کا رواج پیدا ہو گیا تھا اس کی مخالفت پر مبنی ہوگا. یہ نیا نظام سیکولر نظام ہوگا, اسلامی قدروں کے ساتھ ساتھ ایک سیکولر نظام ہوگا, لبرل ہوگا, اس میں قدامت پسندی کی سعودی کے قسم کی صدامت پسندی نہیں ہوگی اور معاشیات میں بھی ایک کھلا پن ہوگا جس میں بازار کو ایک نمایاں جگہ دی جائے گی. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کا جو سویلائزیشنل کور ہے, جو اس کی بنیادی جو اس کا تہذیبی اس کی جو تہذیبی قدریں ہیں وہ بنیادی تہذیبی قدر اسلام پر مبنی ہوگی, جس کی شروعات انہدہ پارٹی کی کامیابی سے شروع اس علاقے میں نظر آ رہی ہے.
میں اب دوبارہ ایک دفعہ گلشن عباس نقوی صاحب کی طرف آتا ہوں. گلشن صاحب, جیسا کہ ہمارے ممتاز تجزیہ نگار ظفر آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اسلامی رجحان رکھنے والی جماعتوں کو کامیابی نصیب ہوئی ہے, لیکن وہاں جو نظام بننے جا رہا ہے وہ نظام جو ہے وہ ایک سیکولر اور لبرل نظام ہوگا. اور جیسا کہ انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی جو اکثر مغربی ذرائع ابلاغ بھی استعمال کرتے ہیں, وہ ہے لبرل اسلام کی اصطلاح, کہ وہاں پر ایک لبرل اسلام ہوگا. تو کیا واقعاً تیونس کے عوام لبرلزم کے حق میں انہوں نے تحریک چلائی ہے یا نہیں, وہ واقعاً وہ اسلام کی حقیقی قدروں کو چاہتے ہیں؟
جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں, اور جیسا کہ خود ظفر آغا صاحب نے بھی کہا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ اسلام پسند ہیں, اسلام چاہتے ہیں, تو حقیقت یہ ہے کہ وہ حقیقی اسلام چاہتے ہیں. جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے وہی اسلام چاہتے ہیں. اور خود انہدہ پارٹی کے جو سربراہ ہیں راشد الغنوشی,
جی جی,
انہوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اپنے جو قوانین بنائیں گے آئندہ ملک میں, چونکہ نیا آئین بننے جا رہا ہے, پہلے 1959 میں ایک آئین مرتب کیا گیا تھا, تو اس کی پہلی شق بھی یہی تھی کہ اس ملک کا نظام جو ہے وہ اسلامی اقدار پر مبنی اور استوار ہوگا. تو یہ اس بات کا امکان جو ہے یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ شق جو ہے اس آئین کی, وہ نیا جو آئین بنے گا اس میں بھی رہے گی. تو مجموعی طور پر تو یہ جو ہے اسلام, سارے مسلمان بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم والا پیغام ہی اسلام ہی ہو اور وہی اقدار جو ہیں انہی کو نافذ کیا جائے, اور یہ ہر مسلمان چاہے وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہتا ہو, کسی بھی خطے میں رہتا ہو, اس کی یہ دلی آرزو یہی ہے کہ وہ اقدار جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے انہی کو نافذ کیا جائے. لیکن اب یہ مسئلہ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کے حکمران جو ہیں, یعنی کسی بھی ملک کے حکمران جو ہیں, وہ خود کس حد تک اسلام پر عمل کرتے ہیں, اسلام کو سمجھتے ہیں یا اسلامی اقدار پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی طرح تو نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر آپ دیکھیں تو ایک ولی فقیہ کی حکومت ہے اور یہاں پر ایک ایسی قیادت ہے, ایک حوزہ علمیہ ہے جہاں سے جو صحیح اسلام کو, اسلام ناب محمدی یا خالص محمدی اسلام کو سمجھنے والے اور اس کی آشنائی رکھنے والے جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بڑھا رہے ہیں آگے, اور قوانین جو ہیں سارے وہ اسلام کے مطابق بنائے جا رہے ہیں. اب بین ہی یہی صورت جو ہے یہ دوسرے ممالک میں ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے راشد الغنوشی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے اسلام کی بات کی ہے تو حقیقی اسلام کی بات کی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر اب دوسرے سیکولر جو جماعتیں ہیں, جو لبرل جماعتیں ہیں, تو ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہاں کے 90% ووٹر جو ہیں وہ رائے دیتے ہیں, اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں اور اسلام کو پسند کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ سابقہ ڈکٹیٹر جو تھا وہ یورپ نواز تھا اور یورپ کی اسے حمایت حاصل تھی. اب بھی آپ دیکھیں کہ تیونس کے ایک شہر میں ہنگامے جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں, تو جس پارٹی پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ اس کا سربراہ جو ہے اس وقت لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بہت قریبی ساتھی ہے سابق ڈکٹیٹر کا. تو وہ جو چاہتے ہیں یورپ والے کہ یہاں پر لبرل نظام جو لایا جائے, میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اب وہ جو امریکہ کی اور یورپ کی جو خواہش تھی اور جو تمنا تھی اور جس کے لیے انہوں نے اپنے سارے ذرائع ابلاغ استعمال کیے تھے کہ وہاں پر لوگ اسلام کے حق میں نہیں ہیں, اسلام کے حامی نہیں ہیں, بلکہ وہی نظام چاہتے ہیں جو یورپ وغیرہ میں ہیں, تو عوام نے کھل کر اب جو ہے وہ اس کی مخالفت کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک, اب آپ دیکھیں کہ ایک تو اسلام کی حقانیت ہے اور اسلام سے لوگوں کی عقیدت ہے کہ جو حقیقی اسلام چاہتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اب خود امریکہ اور خود یورپ کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہاں پر خود یورپی عوام اور امریکی عوام جو ہیں وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہاں کی جو لبرلزم ہے اور وہاں کا جو اقتصادی نظام ہے یا جو سیاسی نظام ہے اس پر بھی اب ان کو اعتماد نہیں رہا ہے, تو ان پر سارے یورپ میں اور امریکہ کے کئی شہروں میں, اکثر شہروں میں جو ہے وہ اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ اب تیونس کے عوام وہ تو مسلمان ہیں ہی, وہ یورپی اور امریکی نظام نہیں چاہتے ہیں, بلکہ خود امریکہ کے لوگ اور یورپی لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے ملکوں کے نظام سے جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں.
جی ظفر اعلیٰ صاحب, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ظفر اعلیٰ صاحب
جی, جی
آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ تیونس میں جو نظام بننے جا رہا ہے یا دیگر مملکتوں میں جو بھی نظام بنے گا وہ ایک لبرل اسلام ہوگا, تو کیا لبرل اسلام سے مراد وہی ہے آپ کی کہ جو جس طرح کا نعرہ جو ہے وہ یورپی ممالک لگاتے ہیں لبرل اسلام کو, یا نہیں اس کی آپ کی نظر میں ایک اور تشریح ہے کہ وہ خالص ایسے نظریات ہوں گے کہ جو مقامی سطح کے عوامی نظریات کے ساتھ مل کر یعنی اسلامی نظام کو تشکیل دیں گے؟
آپ نے وجہ فرمایا, میری اس لبرل اسلام سے جو میری مراد قطن وہ مراد نہیں ہے جو ویسٹرن کانٹیکسٹ, جو 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 یورپ اور امریکہ میں جس قسم کے لبرل اسلام کی بات چیت ہوتی ہے وہ ایک بہلاوا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اسلام نہیں ہوگا جو سعودی قسم کا اسلام ہے.
جی
اب جو یورپ عالم عرب میں اور عالم اسلام میں جس اسلام کا نعرہ اٹھ رہا ہے, دیکھیں سعودی اسلام کیا تھا اور کیا ہے سعودی اسلام؟ سعودی اسلام کا معنی اور اس کا مقصد جو ہے وہ اپنی عوام کی آواز کو کچل کر نظام پر ایک خاندان کی خاندان کی سپریمیسی کو برقرار رکھا جائے, یہ ہے سعودی اسلام کا معنی. उसको आप नाम कोई दे दें, उसका आप लेबल और कोई लगा दें, लेकिन उसका सियासी मकसद ये है कि अवाम मुल्क में बादशाह कायम रहे, एक 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 खानदान की हुकूमत कायम रहे और इस्लाम के नाम के ऊपर ऐसे कवानीन बनाए जाएं जिससे अवाम की जुबान अवाम की आवाज को कुचला जा सके। ये है सऊदी इस्लाम और यही इस्लाम था जो पूरे गल्फ में पाकिस्तान में जियाउल हक के दौरान इस किस्म के इस्लाम की एक लहर चली। लेकिन अब जो एक इस्लाम अब जिस किस्म के इस्लाम की बात हो रही है आलम अरब में, वो लिबरल इस एतबार से है कि उसमें वहां के आवाम की आवाज शामिल होगी, वहां पर चुनाव होंगे, इलेक्शंस होंगे जैसे कि तुनिस में अभी हुए, वहां का आईन जो है वो वहां के अवामी नुमाइंदे बनाएंगे, वहां के कवानीन जो है अवाम के नुमाइंदे चुनाएंगे। सेक्युलर होगा निजाम इस एतबार से कि उसमें उलमा जो चाहे फतवा दे दें, जैसे कि सऊदी अरेबिया में फतवे दे दिए जाते हैं। आवाम की इस्लाम को आवाम की आवाज और आवाम की मांगों को कुचलने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन निजाम के ऊपर इस्लामियात का, इस्लामी मिजाज का, इस्लामी कदरों का पूरा चरबा रहेगा। मेरी मुराद ये है लिबरल इस्लाम से, जो यूरोपियन और अमेरिकन इस्लाम लिबरल इस्लाम से मुख्तलिफ है। यूरोप वाले और खास तौर से अमेरिका ने हर किस्म के इस्लाम को जिससे उनको खुद फायदा पहुंचता है उसको तरह तरह का लेबल देकर अपने अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की। मसलन सऊदी इस्लाम उनके लिए ठीक उनके लिए बिल्कुल बेजा इस्लाम नहीं है क्योंकि सऊदी अरेबिया या अमेरिका का एक क्लाइंट स्टेट है। इसी तरह जहां वो देखते हैं कि एक अवामी इस्लामी स्टेट आ रही है, वहां वो एक नए लिबरल इस्लाम की बात शुरू कर देते हैं जो उनके मफाद में। मेरी मुराद पतन उस किस्म के इस्लाम से नहीं, मेरी मुराद उस लिबरल इस्लाम से है जिसमें वहां के अवाम की आवाज को इस्लाम के नाम पर कुचला ना जाए और जो निजाम जिस निजाम का कयाम हो उसमें अवाम की फलाह और बहबूदी शामिल हो। और मैं समझता हूं कि तूनिस से जो इंकलाब आलम अरब में शुरू हुआ है और जो पहला इलेक्शन तूनिस में जिसके नतीजे अभी आए हैं जिसमें अनहदा पार्टी कामयाब हुई है, काफी हद तक कामयाब हुई है, उसमें यही वो चुनाव तूनिस का चुनाव इसी बात की गम्माजी कर रहा है कि अवाम आजादी चाहते हैं, अरब अवाम जमहूरियत चाहते हैं, अवाम वहां के आलम अरब और आलम इस्लाम के अवाम जो हैं वो एक नया इस्लामी निजाम चाहते हैं जिस निजाम में इस्लाम उनको कुचलने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाए बल्कि उनके मफाद के लिए और उनके मफाद के और बका के लिए उस इस्लाम का इस्तेमाल हो और वो इस माने में सेक्युलर हो निजाम हो कि जिसमें मजहब का नाम लेकर जैसे कि सऊदी अरेबिया और दूसरे गल्फ स्टेट्स में किया जाता है कि मजहब के नाम पर आवाम की आवाज को कुचला ना जाए, शहनशाहियत कायम ना हो, इस्लाम के नाम पर आमरियत ना हो, शहनशाहियत ना हो। मेरी मुराद उस लिबरल इस्लाम से है। मैं समझता हूं कि आपको ये बात बिल्कुल वाज़ह तौर पर समझ में आ गई होगी कि मैं किस किस्म की लिबरल इस्लाम की बात कर रहा हूं जो यकीनन वेस्ट के लिबरल इस्लाम के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है।
जी जफर आगा साहब, गुलशन साहब, जफर आगा साहब ने बड़ी वजाहत के साथ अपने मौकफ को बयान किया है कि इनकी मुराद उस लिबरल इस्लाम से नहीं थी कि जिस लिबरल इस्लाम का ढंडोरा या प्रोपेगेंडा जो है वो मगरबी हुकूमतें और अमरीका करता है, बल्कि वो एक ऐसे इस्लाम की बात कर रहे थे कि जो आवाम की उमंगों और आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक, यानी आवाम चूंकि इस्लाम को चाहते हैं और हकीकी इस्लामी तालीमात पर ही मबनी एक निजाम हुकूमत और इस्लाम की बात की जा रही है, तो ये तो इसमें और उसमें हकीकी इस्लाम में कोई तजाद नहीं है। जाहिर है कि ट्यूनिस के आवाम की अक्सरियत जो है वो मुसलमान है और वो अपने ऊपर इस्लामी तालीमात को बैन ही उसी सूरत में लागू करना चाहते हैं और उसी निजाम का मुतालबा अपनी मुमलिकत में कर रहे हैं कि जो एक खालिस मोहम्मदी इस्लाम है, तो इसमें कोई तजाद नहीं है। मैं एक दूसरी तरफ आना चाहूंगा क्योंकि वक्त भी हमारे पास कम है, 3 मिनट का हमारे पास वक्त बाकी है। ये तहरीक इस्लामी बेदारी की ट्यूनिस से शुरू हुई और फिर फैलते फैलते ये मुख्तलिफ ममालिक में फैलती चली गई और आज ट्यूनिस में जो इंतखाबात हुए हैं ان انتخابات کے نتیجے میں تیونس کے عوام کی اکثریت نے بھاری رائے اور ووٹ دیے ہیں کس کو؟ ایک اسلامی پارٹی کو، اسلامی رجحان رکھنے والی پارٹی کو، اور انہوں نے بھی اپنے واضح منشور کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ ملک کا نیا آئین جب تدوین کریں گے تو اس میں اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آئین جو ہے وہ تدوین کیا جائے گا۔ اب اگر تیونس میں یہ آئین بنتا ہے اور جیسا کہ انتخاب ہوئے کہ یہاں پر بھاری اکثریت میں اسلامی رجحان رکھنے والی پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، تو اس کے دوسرے ممالک میں جہاں جہاں اسلامی تحریکیں اس وقت چل رہی ہیں، اسلامی بیداری کی تحریکیں چل رہی ہیں، ان تحریکوں پر اس الیکشن کے کیا اثرات پڑیں گے؟
جی بالکل، میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو کہ جناب ظفر آغا صاحب نے کہا ہے اور جو وہ کہنا چاہتے، جو میں نے سمجھا اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ وہ میرے خیال میں کہنا یہ چاہتے تھے کہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ اسلامی جمہوریہ چاہتے ہیں، جیسا کہ ایران میں بھی جب یہاں حکومت کی تشکیل کا مرحلہ آیا شروع شروع میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد، تو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارا جو یہاں پر نظام ہوگا وہ اسلامی جمہوریہ ہوگا، نہ ہم اس سے ایک لفظ کم کریں گے نہ ایک لفظ زیادہ، یعنی یہاں کا جو نظام ہوگا وہ اسلامی بھی ہوگا اور جمہوری بھی ہوگا۔ تو میرے خیال میں ظفر آغا صاحب یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ وہاں کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ
ماڈریٹ اسلامی نظام
ہو، ایسا اسلامی نظام کے جس میں انتہا پسند جمہور کی اور جس میں عوام کی رائے کو بھی اہمیت حاصل ہو اس کو، نہ کہ ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ نام کا ڈکٹیٹر چلا جائے اور دوبارہ ایک خاندان جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ وہاں پر پھر قائم ہو جائے، تو وہاں پر بھی اسلامی جمہوریہ لوگ چاہتے ہیں۔ تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ دوسرے اسلامی ممالک پر کیا مرتب ہوں گے، تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ وہاں سے جو تحریک اٹھی تھی تو اچانک وہ تحریک جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے پھر بہت سارے اسلامی ممالک میں پھیل گئی، اور پورے مشرق وسطی کے جو ممالک تھے اور شمالی افریقہ کے جو ممالک تھے اس پر اسی تحریک کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے، اور وہاں کے ڈکٹیٹر جو ہیں وہ ایک ایک کر کے جانا شروع ہو گئے۔ آپ دیکھیں تیونس کے بعد جو ہے وہ مصر کا ڈکٹیٹر جو ہے وہ معزول ہوا، اس کے بعد قذافی جو لیبیا کا ڈکٹیٹر تھا وہ ذلت آمیز حالت میں جو ہے اس کی ہلاکت ہوئی، اور دوسرے بھی جو ہیں بحرین کے جو ہیں، یمن کے جو ہیں، اب یہ سارے اپنی
ضرورت ہمارے پاس کم ہے ذرا۔
جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے ممالک کے عوام جب دیکھ رہے ہیں کہ اگر تیونس میں وہاں کے مسلمان عوام جو ہیں وہ الیکشن کے ذریعے اپنے آئین کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو وہاں پر نافذ کر سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دلوں میں بھی حوصلہ بڑھے گا اور ان کی ہمت میں اضافہ ہوگا، اور ان کو بھی یہ توقع ہوگی کہ اگر تیونس کے عوام جو ہیں وہ لا سکتے ہیں اسلامی نظام تو ہم بھی اپنے اپنے ملکوں میں قائم کر سکتے ہیں۔
گلشن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ظفر آغا صاحب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔